لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اصل میں یہ سوال اہل مکہ نے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ آپ اس سے پہلے اس بارے میں کچھ نہ جانتے تھے. وہ دراصل اس سوال سے آپ کی نبوت کا جائزہ لینا چاہتے تھے کہ اگر اللہ کے سچے نبی ہوئے تو آپ ہم کو یہ بات بتا سکیں گے، ورنہ آپ کی حقیقت ہم پر کھل جائے گی. تو ہوا یہ کہ ان کے سوال کا جواب وحی کی شکل میں پورا پورا دیا گیا، اور نہ صرف یہ کہ جواب دیا گیا بلکہ اس قصے کو اہل مکہ کی حالت پر چسپاں بھی کیا گیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے سلوک کیا، اے اہل مکہ تم بھی اپنے خاندان کے فرد سے ایسا ہی سلوک کر رہے ہو اس کی نبوت کا انکار کر کے. یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں. چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے. یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن رہنا. یہ وہی خیال ہے جو عام طور پر ہم لوگوں کے دل میں بھی آتا ہے، چلو اس وقت مجبوری ہے جھوٹ بول لیتے ہیں پھر توبہ کر لیں گے، ابھی تو جوانی ہے غلط کام کر لیتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو حج کر کے معاف کروا لیں گے. کوئی بات نہیں، دن میں انسان وہ کام کر لے جو لوگوں کی پسند ہے اور رات میں تہجد پڑھ کے اللہ کو راضی کر لے، تو اس طرح دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی. یہ دراصل شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا تر ہے کہ انسان ایسی باتوں اور ایسے ہیلوں سے اس کو دھوکہ دے. اس پر ان میں سے ایک بولا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو علیہ السلام، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا. اس قرارداد پر انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، یعنی دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے. کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی اولاد کے لیے پکنک منانے میں کوئی برائی نہ تھی، اسی لیے یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو سیر کرنے اور کھانے پینے اور کھیل کود کی اجازت دی. اسلام جائز حدود میں رہتے ہوئے سیر و تفریح کو منع نہیں کرتا. ہاں جو چیز انسان کو اللہ سے بالکل غافل کر دے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھ پہ شاک گزرتا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے، یعنی دور جنگل میں جاؤ گے کوئی جنگلی جانور اس کے ڈرتا نہ ہو، جبکہ تم اس سے غافل ہو. انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے. اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، یعنی تم غم نہ کرو. لہذا کنویں میں جانے کے باوجود وہ بالکل پرسکون رہے. یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں، کیونکہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کچھ چال چل رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ بھی کچھ اور تدبیر کر رہا ہے. انسان کے پاس جب قوت آتی ہے، جب وہ اپنے آپ کو ایک جتھا سمجھتا ہے، اتھارٹی سمجھتا ہے، تو عام طور پر ایسے کام شروع کر دیتا ہے جس سے دوسرے بندوں کی حق تلفی ہو. لیکن ایسے میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سب سے بڑی عظیم ذات، سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے جو دیکھتی ہے اور جو سب کچھ کر سکتی ہے. شام کو وہ روتے پیستے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا، ابا جان ہم دور کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اس کو کھا گیا، آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے خواہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. جھوٹ بول کر خود کو سچا بتایا جا رہا ہے. اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. ایک اور دھوکہ، کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو پھر ایک جھوٹ کے ساتھ کئی مزید برائیاں اس کو کرنا پڑتی ہیں، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی اور جھوٹ بولنا پڑتے ہیں. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ باپ کا یہ رویہ قابل تقلید ہے کہ بچوں کی انتہائی بڑی غلطی بھی پتہ چل گئی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ قصہ کچھ اور ہے، لیکن یہ سچ نہیں کہہ رہے، مگر اس پر بھی وہ بیٹوں کے ساتھ کوئی بہت بری طرح پیش نہیں آتے، بلکہ جو کچھ وہ بتاتے ہیں ان کی ظاہری بات کو مان کر ان کے اس قصور کو اگنور کر دیتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں، واللہ المستعان، اللہ مالک ہے، اللہ سے مدد مانگوں گا، اللہ ما تصفون، اس حرکت پر جو تم کر رہے ہو۔ ادھر کیا ہوا، ایک قافلہ آیا اور اس نے اپنے سکے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سکے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو یا بشرا، ہذا غلام، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِدَاءً، ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا۔ پیغمبر کا بیٹا، دنیا بھر میں حسین انسان، چند درہم کے عوض دکھ کیا، کسی کو کیا معلوم کہ کیا قیمت ہے اس شخص کی۔ انسان لا علمی میں بسا اوقات کسی قدر کی جانے والی چیز کی قدر نہیں کرتا۔ وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے، کیونکہ وہ تو جلد بوجھ اپنے سے اٹھا پھینکنا چاہتے تھے کہ کہیں اگر اس کے وارثوں کو پتہ چل گیا تو وہ ہم سے چھین لے جائیں گے، بہتر ہے جتنے میں بھی بکتی ہے بیچ دو تاکہ کچھ پیسے ہی مل جائیں۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا، اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ کرنے کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ یاد رکھیے کہ یوسف علیہ السلام کی پیدائش ایک صحرائی علاقے میں ہوئی تھی، نیم خانہ بدوشی اور گلہ بانی کے ماحول میں، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی اور کام لینا چاہتا تھا، آپ سے کچھ اور لوگوں کی ہدایت مقصود تھی، اس کے لیے آپ کو تیار کرنا تھا، لہذا اس طریقے پر وہ آپ کو اس ماحول سے نکال کر مصر کے ماحول میں لے آئے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے کچھ واقعات انسان سمجھ نہیں پاتا، انسان سمجھتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے۔ خود کو اس جگہ پر رکھ کے دیکھیں کہ کنویں میں پھینک دیے جائیں اور بک جائیں، غلام بنا لیے جائیں، تو شاید رو رو کر برا حال کر لیں کہ سب مصیبتیں ہماری ہی جان کے لیے رہ گئیں، لیکن ان ساری تکلیفوں کے پیچھے اللہ کی ایک اور بہت بڑی حکمت کار فرما ہے کہ یہ تو ہم اس لیے کر رہے تھے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے لیے سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالیں اور اسے معاملہ کرنے کی تعلیم دینے کا انتظام کریں۔ دنیا والے ان کے لیے برا چاہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی تکلیف دہ حالت میں ایک بہت بڑی خیر رکھی۔ مصر ان دنوں میں ایک بہت تہذیب یافتہ، ترقی یافتہ قوم تھی، وہاں پر دنیا دار لوگ بستے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں تبلیغ کے لیے جس تجربے، جس علم، جس بصیرت کی ضرورت تھی اس کا کوئی موقع صحرا میں نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے وہاں پہنچایا جس طرح آج ہم لوگ ترقی پذیر ممالک کے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ممالک میں ترقی یافتہ اقوام کی یونیورسٹیز میں بھیج دیتے ہیں۔ اس دور میں ایسا تو کوئی انتظام نہ تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے خاص طریقے پر یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کے ماحول میں ایک جگہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، ظاہریت میں چیزوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ظاہریت کے پردے میں کچھ اور حقیقتیں رکھتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اس طرح ہم نے ایک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید اپنے پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ ان کو کسی غلط طرف جانے سے غیبی طریقے سے روک لیتے ہیں۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں، در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔
کیا وہ بائے برتھ چن لیے گئے تھے؟
ہاں، بائے برتھ بھی وہ ایک بہت چنے ہوئے انسان تھے، لیکن ان کا یہ چناؤ ان کے صبر اور شکر کی وجہ سے تھا، جو کنویں میں گر کر انہوں نے کوئی شکوے شکایات نہیں کی۔ بک کر، حالانکہ وہ ایک سمجھدار بچے تھے، ایسا نہیں کہ وہ دودھ پیتے بچے تھے کہ جن کو پھینکا گیا تھا، وہ سب دیکھ رہے تھے، بھائیوں کی حرکت بھی دیکھ رہے تھے اور قافلے کا پکڑنا بھی سمجھ رہے تھے اور بازار مصر میں بکنا بھی سمجھ رہے تھے۔ ان سارے دکھوں اور غموں کے باوجود وہ اللہ کی ذات سے کوئی شکوا نہیں کرتے، بے صبری سے کام نہیں لیتے، وہ ہر موقع پر باوقار، متین، سنجیدہ اور ایک بہترین ہستی کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ اللہ اپنے کام کے لیے ایسے ہی لوگوں کو چنا کرتا ہے، تھوڑے دلے لوگوں کو نہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر آپے سے باہر ہو جائیں۔ آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور اس سے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا، اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، الٹ گئی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے کرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ بہت سے لوگ اس آیت کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سمجھ کر عورتوں کے خلاف کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہ اس خاتون کے شوہر نے اپنی بیوی کے لیے بات کہی اور عورتوں کو بھی ساتھ شریک کر لیا۔ یوسف اس معاملے میں درگزر کر، اور اے عورت، تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی دراصل خطا کار تھی۔ اب یہ قصہ ہوا تو ایسے قصے کہاں چھپے رہتے ہیں؟ یہ اسکینڈل شہر میں مشہور ہو گیا۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ یعنی جگہ جگہ گوسپ شروع ہو گئی۔ اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ یعنی عزیز کی بیوی نے، جسے عام طور پر تاریخ میں زلیخا کہا جاتا ہے، اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر دعوت پر بلا لیا جو اس کے خلاف باتیں کر رہی تھی، اور ایک چال کے طور پر چھری بھی رکھ دی ہر ایک کے سامنے، یعنی پھل وغیرہ کاٹنے کے لیے۔ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ چھری کانٹے سے کھانا کوئی بہت جدید دور کی بات نہیں، کئی ہزار سال پہلے مصر کے لوگ بھی یہی کلچر رکھتے تھے، بہت پرانا کلچر ہے۔ پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی، یعنی ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام پر اٹک کر رہ گئیں اور یہ بھول گئیں کہ پھل کاٹنا ہے یا ہاتھ، اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی۔ اب آپ دیکھیے دلیری، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی، کہ وہ جسٹیفائی کر رہی ہے اپنے آپ کو کہ میرا قصور نہیں، یہ خود ہی بہت خوبصورت ہے، مگر یہ بچ نکلا۔ انسان ہمیشہ اپنی غلطیوں پر ایسے ہی پردہ ڈالتا ہے، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا، دھمکی، اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الی والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا، کیونکہ میں بھی آخر ایک انسان ہوں اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کے کام جہالت کے کام ہیں۔ علم رکھنے والے، سمجھ رکھنے والے لوگ ایسی حرکتیں نہیں کیا کرتے۔ فَسَجَدَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دور کر دیں، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کی یہ دعا کہ اللہ قید میں جانا منظور ہے، قید جیل خانے بھیج دے لیکن یہ غلط کام نہیں کرنا چاہتا، قبول ہو گئی۔ قبولیت دعا کا مطلب ضروری یہ نہیں ہوتا کہ جو مانگا جائے وہی مل جائے۔ قبولیت کی تین شکلیں ہوتی ہیں، ایک تو یہی کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، دوسرا یہ کہ جو مانگا جا رہا ہے وہ تو نہ ملے لیکن کوئی مصیبت ٹل جائے، تیسرا یہ کہ نہ تو وہ ملے جو مانگا ہے اور نہ مصیبت ٹلے اس کے عوض، بلکہ اس کا صلہ آخرت کے لیے جمع کر لیا جائے۔ قیامت کے دن ایسی دعائیں انسان کے نام اعمال میں تولی جائیں گی، جب ان کا بڑا وزن انسان دیکھے گا تو وہاں جا کر تمنا کرے گا، اے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور آج ساری دعاؤں کا صلہ مجھے یہی ملتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب بھی دعا کرتے ہیں اگر فوراً قبول نہ ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض ہونے لگتے ہیں، کبھی مایوس ہونے لگتے ہیں، کبھی زبان سے ناروا باتیں نکالنے لگتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے عوض کوئی مشکل میری رک گئی، لیکن چونکہ وہ تو ہم کو نظر نہیں آتی اس لیے اس پر تو یقین ہی نہیں آتا، اور اس پر تو شاید ہم میں سے کوئی راضی ہو کہ آخرت میں ملے، وہ تو بڑا دور دن ہے، وہ تو دیکھی جائے گی جب آئے گی، ہمیں تو ابھی اور یہی چاہیے۔ لیکن انسان قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا، کاش سب کچھ یہی ملتا اور دنیا میں کچھ بھی دعا قبول نہ ہوتی، کوئی بھی دعا سنی نہ جاتی۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے، یعنی بجائے اس کے کہ مجرموں کو سزا دی جاتی اور پکڑا جاتا، بے گناہ کو پکڑ لیا گیا۔ لیکن وہ بے گناہ پھر بھی ناراض نہیں، اللہ سے مایوس نہیں۔ قید خانے میں دو غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے، ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ یعنی خوابوں کی تعبیر اگرچہ وہ خود بتاتے تھے لیکن کریڈٹ خود نہیں لیتے تھے، ساتھ ہی کیا کہتے یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے بزرگوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اجمعین کا طریقہ اختیار کیا ہے، ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندہ کے ساتھیو، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اے زندہ کے ساتھیو، اے دوستو، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں رہتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایسا کردار اور ایسی شخصیت پیش کرتے ہیں کہ لوگ ان پر اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ دین کی طرف بلانے والے کا بھی طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عمل سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، وہ ان کو کچھ نہیں کہتے بس ان کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا برتاؤ رکھتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ اپنی پریشانی میں مبتلا ہو کر خود ان کے پاس آتے ہیں، اور جب ان کے پاس آتے ہیں تو مختصر الفاظ میں ان کو بس اللہ کی وحدانیت کا، اللہ کی توحید کا سبق دیتے ہیں، اللہ سے جڑ جانے کا، اپنے سے نہیں جوڑتے، یہ نہیں کہتے میں بہت بڑا علامہ ہوں اور مجھے یہ بھی آتا اور میں وہ بھی جانتا ہوں، نہیں، یہ سب کچھ تو میرے رب نے مجھ کو دیا، اور کتنا اچھا ہے ہمارا رب، اور شکر کی تعلیم اور اللہ کی بندگی کی اور ان تمام چیزوں کی، اور دوسری طرف شرک کی تردید کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے تبلیغ کا ایک خوبصورت انداز جس سے عام طور پر لوگ غافل رہتے ہیں۔ پھر ان میں سے جن کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا، اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے، کیونکہ نکلنے کے لیے بھی اللہ کا اذن چاہیے تھا۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی سات بالیں ہری ہیں اور دوسری سات سوکھی۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ مصر کا بادشاہ، جو کہ ایک مشرک بادشاہ تھا، لیکن اس کو ایک سچا خواب دکھائی دیا۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ سچا خواب کسی بھی انسان کو آ سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ شخص بہت دیندار ہو، بہت پرہیزگار ہو، بہت نمازی ہو، مومن ہو، مسلم ہو، نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلمان نہ ہو لیکن ویسے وہ سچ بولتا ہو، تو اس کی اس سچائی کی وجہ سے اس کے خواب بھی سچے ہوں۔ اس لیے کبھی بھی کسی شخص کو اگر کوئی سچا خواب آئے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ضرور اللہ کا مقرب بندہ ہے، یا اس میں اس کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں، کیونکہ بسا اوقات ہم ایسی باتوں سے بہت مروب ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں جس کو کوئی سچا خواب آئے، مثلا آنے والے وقت کی کوئی پیشن گوئی وہ کر رہا ہو۔ لیکن ایسی بات بس اسی بات تک محدود رہنی چاہیے، زندگی کے دوسرے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات مانی جانی چاہیے۔ بہرحال اس شخص کو جب خواب آیا تو اس کے درباریوں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ یہ خواب تو بس ایسے ہی خیالات معلوم ہوتے ہیں، پراگندا قسم کے، ان کا کوئی مطلب تو نظر نہیں آتا۔ اتنے میں ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا، میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے۔ اس نے جا کر کہا، یوسف اے سراپا راستی، اے سچے انسان۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سچائی انسان کی شخصیت کا خود بخود ایک حصہ بن جاتی ہے اگر وہ اسے اپنی زندگی میں لازم کر لے۔ مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور سات بالیں ہری ہیں اور سات سوکھی، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، سات برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو۔ پھر سات برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، کیونکہ اس کو پتا چل گیا کہ میرے خواب کی تعبیر یہی ہے، کیونکہ سچی بات ایک دم انسان کے دل کو اپیل کرتی ہے۔ بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے، اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ یہاں پر یہ جملہ کوئی خود پسندی کا جملہ نہیں ہے، اپنی صفائی میں ہے، کیونکہ کل آپ کو لوگوں کی اصلاح اور تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ آپ کے کردار پر جو دھبا لگ چکا تھا محض لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، جس کی حقیقت کچھ نہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ اس کی حقیقت لوگوں پر کھل جائے تاکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے دین کا کام کر سکیں۔ کہ جس شخص کو لوگ بندوں کے معاملے میں امانت دار نہ سمجھیں، اس کو وہ خدا کے معاملے میں امانت دار نہیں سمجھ سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ آپ سچے اور امانت دار مشہور تھے۔ وآخر دعوانا